وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ. اب اس حدیث شریف میں جو مسئلہ ہے وہ ہمارا ہر وقت کا مسئلہ ہے, کاش کم از کم مسلمان تو اس پہ ضرور غور کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابلیس یدع عرشہ علی الماء, ابلیس اپنا تخت پانی پہ بچھاتا ہے, سطح سمندر پہ پانی پہ اپنا تخت بچھاتا ہے. ثم یبعث سرایاہ, پھر اپنے لشکر, اپنی فوجیں, اپنے دستے بھیجتا ہے, یفتنون الناس, کہ وہ لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کریں, گمراہ کریں, بھٹکائیں. وہاں سے باقاعدہ تقسیم ہوتی ہے کہ تم فلاں ملک میں جاؤ, تم فلاں علاقے میں جاؤ, تم فلاں 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 گھر میں جاؤ, فلاں 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 انسان کے ساتھ جاؤ. اور میں نے اہل اللہ کے حالات میں دیکھا ہے, پڑھا ہے کہ ایک ایک دن میں ان کے ساتھ کئی کئی شیطان بدلتے رہتے ہیں. ایک کو واپس بلا لیا جاتا ہے کہ تم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا, دوسرا لگا دیا جاتا ہے. ایک پہلے والا اور طرح کا جھگڑا کر رہا ہوتا ہے, دوسرے والا اور طرح کی کوشش شروع کر دیتا ہے, تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کوئی نئی آسامی آ گئی. تو ہمارا کیا, ہم تو عام لوگ ہیں, ہمارے پاس تو کوئی جو چھوٹا موٹا بیاج ہے وہ ہمیں بھگائے پھرتا ہے. یہ تو اللہ کے بندوں کی باتیں, جہاں ناکام ہوتے ہیں تو ایک ایک بندے کے ساتھ دن میں کئی کئی شیطانوں کی تبدیل ہوتی ہیں ڈیوٹیاں. تو یوں وہ اپنا کام کرتا ہے پوری انسانیت پہ جال پھیلا کر. فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةٌ أَعْظَمُ فِتْنَةٌ, تو ابلیس کو محبوب وہ ہوتا ہے, اس کو قریب تر کرتا ہے جو بہت بڑا فساد پیدا کرے, جتنا کوئی جا کر بڑی گمراہی پھیلائے, لوگوں کو زیادہ گمراہ کر کے آئے, تو اسے وہ بڑا زیادہ اپنا قرب عطا کرتا ہے. یجیو احدہم فیقول فعلت کذا و کذا, ان میں سے واپس آتے ہیں جو, تو وہ اپنی رپورٹ دیتے ہیں, میں نے فلاں گھر میں لڑا, میں نے فلاں قوموں میں لڑائی کرا دی, فلاں ملک پر بم گروا دیا, فلاں علاقے میں آگ لگوا دی, فلاں قتل ہو گیا, اتنا ہو گیا, اتنا ہو گیا, اپنا اپنا کرتے ہیں. تو بڑی بڑی باتیں آ کر کرتے ہیں, تو شیطان کہتا ہے ما صنع تشیا, تم نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ معمولی باتیں, کیا ہوا لوگ مارے گئے, کیا ہوا, یہ وقتی باتیں ہیں. لڑائی ہوئی, لوگ مر گئے, کچھ فتحاتے ہو گئے, کچھ پھر ان میں باتیں ہوں گی, صلح ہوگی, بات ختم ہو جائے, یہ کوئی بات نہیں. یہ کوئی کام کی بات کی ہوتی تم نے کچھ نہیں کیا. قال ثم یجیء احدہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان میں سے کوئی ایک آتا ہے, فیقول ما ترکت حتی فرقت بینہ وبین امراتہ, ان میں سے کوئی ایک آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اے ابلیس میں نے فلاں گھر میں میاں اور بیوی میں علیحدگی کرا دی, جھگڑا کرا دیا. قال فیدینہ منہ, حضور فرماتے ہیں اسے گلے لگا لیتے, سب سے قریب کر لے, تو نے کرنے کا کام کیا. یہ ایسا فساد ہے جو مدتوں چلے گا, کئی گھروں کو اجاڑے گا. تو نے کرنے کا کام کیا, کئی خاندانوں میں لڑائی پیدا کرے گا. یہ وقتی جنگ نہیں ہے, یہ نسلیں تباہ کرے گا, بچوں کے مستقبل تباہ ہوں گے, بزرگوں کو ایذا ہوگی, خاندانوں میں لڑائی ہوگی. تو نے کرنے کا کام کیا جس نے میاں بیوی میں علیحدگی کرا دی. قال فیدینہ منہ فیقول نام انت, اسے گلے سے لگا لیتا ہے, قریب تر کر لیتا ہے, کہتا ہے تو نے کام کیا. یہ تو میں گپیں لگا رہے ہیں, وقتی برائی کر کے آگے, اس میں پھر صلح ہو جائے گی, ختم, کچھ لوگ مر گئے, کچھ بچ گئے, کیا ہوا. یہ اصل فساد کی بنیاد ہے جو اکائی سے شروع ہوتی ہے، ایک گھر سے شروع ہوتی ہے اور قوموں تک کو اس میں مبتلا کر دیتی ہے. قال الاعمش اراه قال فيلتزمه. حضرت اعمش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ حضور نے فرمایا تھا اسے گلے لگا لیتا ہے. ایک ہی مفہوم ہے اس میں بھی ہے، فیدینہ یعنی قریب تر کر لیتا ہے، سب سے قریب کر لیتا ہے. تو حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ میرا خیال حضور نے فرمایا تھا اسے گلے لگا لیتا ہے. اب بظاہر یہ سمجھنا کہ دو ملکوں دو قوموں میں جنگ کرا دی، لاکھوں لوگ مارے گئے، دنیا میں جنگ عظیم ہو گئی، آدھی دنیا ایک طرف آدھی ایک طرف، کروڑوں لوگ مر گئے ورلڈ وار میں، لیکن کیا وہ سب وقتی اور لمحاتی باتیں نہیں تھیں؟ مرنے والے مر گئے، بچنے والے بچ گئے، بات ختم ہو گئی، ہمیشہ تو نہیں رہی. لیکن ایک چھوٹا سا یونٹ انسانیت کا ہے جو اللہ کے نام پہ بنتا ہے، اور ایک دو افراد، ایک خاتون ایک بندہ، اللہ کے نام پر میاں بیوی کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں، یہ بنیادی یونٹ ہے انسانیت کا. آگے اس سے نسلیں بنتی ہیں، خاندان بنتے ہیں، قومیں بنتی ہیں. اسی یونٹ میں سے بڑے بڑے مبلغ اولیاء اللہ عالم فاضل پیدا ہوتے ہیں، اسی میں سے بڑے بڑے حاکم جرنیل حکمران بہادر پیدا ہوتے ہیں، اسی یونٹ میں سے ہر کوئی آتا ہے نا. تو اگر یہ یونٹ خراب کر دیا جائے، آنے والے جرنیل خراب ہوں، آنے والی قوم خراب ہو، آنے والے دانشور خراب ہوں، ان کی ذہنیت خراب ہو، آنے والے جو قومی کام کرنے والے ہیں ان کی فکر خراب ہو، تو وہ کہتے ہیں کرنے کا کام تو یہ تھا جو صدیوں تک چلے گا اور نسلوں کو نقصان پہنچائے گا. اس حدیث مبارکہ کے مطابق ہم کو، مردوں اور خواتین کو، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی بڑا سوچنا چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دو بندے جب اللہ کے نام پر ایک دوسرے پر حلال ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. وہ ایک ہو گئے، ایک یونٹ بن گیا، دونوں ایک ہیں. پھر یہ ایک تصور، جی وہ ساس سسر ہے، وہ اس کی ساس سسر ہے، بھائی وہ تم دونوں ایک ہو گئے، اس کے ماں باپ تمہارے بھی ماں باپ ہیں، خاتون کے ماں باپ مرد کے بھی ماں باپ ہیں، مرد کے ماں باپ خاتون کے بھی ماں باپ ہیں. جب دونوں جب ایک ہو گئے تو تمہارے مال ایک ہو گیا، مکان ایک ہو گیا، جائیداد ایک ہو گئی، تو والدین الگ رہ گئے، خاندان الگ رہ گئے. پھر اسی پہ لڑائی ہوتی رہتی ہے. میاں کہتے ہیں تمہارا خاندان ایسا ہے، وہ کہتے ہیں تمہارا ایسا. یہ پھر اب شادی کے بعد خاندان جانچنے کی کیا ضرورت؟ یہ معیار، یہ پیمانہ تو شادی سے پہلے ہونا چاہیے تھا. جب ہو گئی تو قرآن کریم میں جہاں آتا ہے نا کہ جب خاتون کو طلاق دے دیتے ہو، نہیں گزارا ہوتا، تو جو کچھ اسے دے چکے ہو وہ دے چکے ہو، رہنے دو. ہاں ایک صورت میں واپس لے سکتے ہو کہ اگر اس سے اندیشہ ہو کہ یہ دین کے خلاف کو فتنہ پیدا کرے گی، خلاف دین کام کرے گی. قرآن کریم میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کیف افضا بعضکم علی بعض، جب تم بے حجاب ایک دوسرے سے مل چکے ہو تو پھر ایک دوسرے پر یہ سختی کیوں کرتے؟ جب تمہارے درمیان کوئی پردہ ہی نہیں رہا، دونوں ایک ہو گئے، حلال ہو گئے ایک دوسرے پر، پھر جھگڑا کس بات کا؟ اگر گزارا نہیں ہو سکتا تو جھگڑے سے الگ نہ ہو، بیٹھ کر اصول سے فیصلہ کرو کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا، یہ 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 تمہارا حق بنتا ہے، یہ تم لے لو، یہ 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 میرا حق بنتا ہے، یہ میں لے لیتا ہوں. کوئی ناراضگی کی بات نہیں، تم اپنا گھر بسا لو، میں اپنا گھر بسا لوں. تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر جدائی کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو تو پھر اچھے طریقے سے جدا ہو جاؤ، دشمنی نہ بنے. اگر بچے ہیں تو طے کر لو بچوں کا کیا ہوگا. والد کے ذمے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے ان کی سرپرستی ہے. بچہ کچھ دودھ پی رہا ہے، جب تک ماں دودھ پلاتی ہے ماں بچے دونوں کا خرچہ باپ کے ذمے ہے. اولاد کے بالغ ہونے تک اس کی تعلیم و تعلم، اس کے اخراجات باپ کے ذمے ہیں. اگر وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں تو باپ اخراجات دے، محبت سے دے، پیار سے دے، جائے ملے، محبت کرے، پیار. بچے تو اس کے ہیں، لیکن یہاں تو روز اول سے دشمنی شروع ہو جاتی ہے. اور بستے رہتے ہیں پچاس پچاس، چالیس چالیس، تیس تیس سال اکٹھے ایک ہی گھر میں رہتے، تیس سال ہی لڑتے رہتے ہیں. روز صبح شام برتن ٹوٹتے ہیں، تمہاری ماں ایسی، وہ کہتے ہیں تمہاری نانی ایسی. اچھا، تو حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ نمبر شیطان اپنے اس نمائندے کو، اس شیطان کو دیتا ہے جو میاں بیوی میں جھگڑا کرا، اسے سینے سے لگا لیتا ہے. کہتے ہیں تو نے کرنے کا کام کیا، یہ برسوں تک چلے گا، یہ نسلوں تک چلے گا، انسانی نسلیں خراب کرے گا. اللہ کرے کہ ہم انسانوں کو بھی اس کا احساس پیدا ہو اور اللہ کی کروڑوں رحمتیں اس نبی رحمت پر جس نے زندگی کا کوئی پہلو تشنا نہیں چھو. قال عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قد عسى من ان يعبده والمصلون في الجزيرة الارض ولكن في تاريخ بينهم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اور انہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ جزیرے عرب میں نمازی اب اس کی بات پر عمل کریں گے، اس کی بندگی کریں گے، لیکن لوگوں کو آپس میں جھگڑا پیدا کرنے میں، الجھانے میں مصروف رہتے ہیں، اس سے نا امید نہیں ہے. رسالے نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے بعد کچھ بد نصیب اسلام سے پھر بھی گئے تھے، مرتد ہو کر مسلمہ قذاب کے ساتھ یا جھوٹے نبیوں کے ساتھ بھی مل گئے تھے. کچھ ایسے بد نصیب بھی تھے، کچھ نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، ارکان دین میں سے بعض ارکان کا انکار کر دیا. لیکن اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس وقت چونکہ ریاست اسلامی جزیرہ نما عرب پر ہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو اب یہ امید نہیں رہی کہ وہ اسلام کو مٹا لے گا. کوئی بد نصیب جاتا ہے چلا جائے، لیکن اسلام کی شان و شوکت میں، عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المصلون فی الجزیرہ، جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، یعنی مسلمان کی شناخت یہ ہے کہ وہ احکام الہی کا پابند ہوتا ہے. تو فرمایا جو لوگ احکام الہی کے پابند ہیں، اب شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ وہ اب اللہ کی بندگی چھوڑ کر اس کی بندگی اختیار کریں گے اور اس کی بات مانیں گے، لیکن وہ اس بات سے نا امید نہیں کہ ان کے درمیان بھی جھگڑا ڈالے، فساد ڈالے، ایک دوسرے کے خلاف لڑائی پہ کمر بستہ کر دے. تو مفہوم یہ حدیث پاک کا کہ کسی بھی زمانے میں تمام مسلمانوں کو اس بات سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ مسلمانوں کا آپس میں فساد نہیں ہونا چاہیے. یعنی اس بات پہ اب شیطان کمر بستہ ہے کہ وہ ان میں فساد ڈلواتا ہے. اور آج کے دور میں خاص کر ہم دیکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات قیامت تک کے لیے ہیں، دین قیامت تک کے لیے ہے، قرآن قیامت تک کے لیے. ایک ہمارا رویہ بن گیا ہے کہ ہم کچھ آیات کچھ احادیث یہ کہتے ہیں جو جن میں بشارت ہے یہ صحابہ کے حق میں, جن میں وعید ہے یہ کفار کے حق میں. بھئی وہ صحابہ کے حق میں ہو گئی, وہ کفار کے حق, تو ہم کہاں گئے, ہمارے حق میں کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. یہ احکام دائمی اور قیامت تک کے ہیں. جو بھی ایمان قبول کرے گا, جو مومنین کے حق میں, وہ اس کے حق میں بھی ہیں. جو کفر اختیار کرے گا, جو وعید کفار کے لیے ہے, اس کے لیے بھی ہے. تو آج بھی دیکھ لیں آپ اپنے ملک کا اندازہ کر لیں, کوئی لمحہ ہے جس میں فساد نہ ہو؟ حکمران سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ رہے ہیں, محکمے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, یہ کوئی ہے کوئی بات کرنے کی ہے؟ ایک ملک کے قانونی محکمے, ہر محکمے کو اپنا کام کرنا ہے, لیکن وہ دوسرے سے الجھ رہا ہے, لڑ رہا ہے, ہر بندہ ایک دوسرے کا شکاری ہو, تاکہ میاں بیوی لڑ رہے ہیں روز. ایک بنیادی یونٹ ہے قوم کا, تو بڑے کم گھر ہیں جن میں میاں بیوی بھی سکون سے رہے, وہ بھی لڑ رہے ہیں, بہن بھائی لڑ رہے ہیں, بھائی بھائی لڑ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ شیطان اس بات سے خاموش نہیں ہوا کہ وہ لوگوں کو آپس میں لڑاتا رہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءہ رجل فقال انی احدث نفسی بالشیء لان اکون حمتت احب الی ان اتکلم به قال الحمد للہ الذی رد امره الی الوسوسہ. ایک شخص بارگاہ عالی میں حاضر ہوا اور اس نے کہا میرے دل میں ایک خیال آتا ہے, اور وہ خیال اتنا برا ہے, ناپسندیدہ ہے, کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے جلا کر کوئلہ کر دے, لیکن میں وہ الفاظ زبان پر نہ لاؤں, جل جاؤں کوئلہ ہو جاؤں, وہ الفاظ زبان پر نہ لاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بات کو وسوسے کی طرف پھیر دیا. یعنی اگر وہ اس بات کا تذکرہ کرتا, لوگوں سے کہتا پھرتا, تو وہ اس کا حال بن جاتا, حال کا مواخذہ ہوگا, اس کی جواب دہی ہوگی. وسوسہ اللہ نے اس امت پر معاف فرما دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل میں خیال آتا ہے اسے رد کرو, اس پر عمل نہ کرو, وہ بات کسی سے کہو نہیں تو اس کا حساب نہیں ہوگا, وہ معاف ہو گیا. تو جب انہوں نے یہ بات کی کہ بہت برا خیال, اتنا برا خیال دل میں آیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی میں جل جاؤں کوئلہ ہو جاؤں, لیکن یہ بات زبان پر نہ لاؤں, تو آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس ناروا خیال کو اللہ نے وسوسے کی طرف پھیر دیا, تو وسوسہ تو معاف ہے. تو زیادہ آج کل یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ مجھے فلاں وسوسہ آتا ہے, فلاں. بھائی وسوسے کا علاج یہ ہے کہ اسے وسوسہ سمجھ کر بھول جاؤ, اسے سوچنے کی کوشش نہ کرو. کوئی وسوسہ آتا ہے برا, تو ہم اسے سوچنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ مصیبت بن جاتا ہے. بھول جاؤ تو اللہ کریم مدد فرماتے ہیں, بھول جاتا ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان لمت ابن آدم وللملک لمہ فما لمت الشیطان فیاد بالشر وتکذیب بالحق فما لمت الملک فیاد بالخیر وتصدیق بالحق فمن وجد ذلک فلیعلم انه من الله فليحمد الله من وجد الاخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ترى الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء رواه الترمذي وقال حديث غريب او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کا بھی ایک اثر ہے انسان پر, اور اللہ نے ایک فرشتہ بھی مقرر کر دیا ہے، اس کا بھی اثر ہے انسان پر. شیطان کوشش کرتا ہے، شیطان جو خیال دل میں ڈالتا ہے، شیطان جو بات دماغ میں ڈالتا ہے، شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ انسان برائی کرے، گناہ کرے، لوگوں کے حقوق لوٹے، عزتیں لوٹے، قتل کرے، برائی کرے، کفر کرے، گستاخی کرے اللہ کی شان میں، اللہ کے دین کی، اللہ کے نبی کی عظمت میں، حق کو جھٹلائے. شیطان یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ یہ کہو، یہ کرو، یہ اس طرف جاؤ. ساتھ فرشتہ بھی ہوتا ہے، فرشتے کا تصرف نیکی کا وعدہ اور حق کی تصدیق ہے. وہ کہتا ہے نیکی کرو، اللہ کی بات مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مانو، اور حق کی تصدیق کرو، عظمت الہی کی تصدیق کرو، قرآن کو برحق جانو، حدیث پر عمل کرو، حضور کا اتباع کرو. اب یہ دونوں باتیں انسان کے دل میں آتی ہیں، وہ اپنا مشورہ دیتا ہے، فرشتہ اپنا مشورہ دیتا ہے. اب جو اس فرشتے کی بات پائے، سمجھ لے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے، سمجھ لے کہ یہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر، اس نے میرے ساتھ ایک نیک فرشتہ لگا دیا ہے جو مجھے نیکی کا مشورہ دیتا ہے، تو اللہ کی تعریف کرے. اور جو دوسرا خیال غالب پائے اور زیادہ برائی کی طرف دل میں خیال آتے ہوں، تو وہ اللہ کے ساتھ پناہ پکڑے، فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھا کرے. ایک تسبیح پڑھ لے، دو پڑھ لے، پانچ پڑھ لے، اپنی فرصت کے مطابق تعوذ پڑھا کرے. یہ بڑی عجیب بات ہے، اکثر میں نے دیکھا ہے بے شمار مسلمان وظیفے پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ 99% صرف دنیا کے لیے پڑھتے ہیں. یہ تسبیح پڑھو تو پیسے مل جائیں گے، یہ تسبیح پڑھو تو وہ کام. یار یہ تسبیحات تعلق باللہ کے لیے ہیں، رزق اس نے تقسیم کر دیا، تسبیح پڑھو تو بھی ملے گا، نہ پڑھو تو بھی ملے گا. جو کافر ہیں، اللہ کو مانتے نہیں ہیں، ان کا حصہ ان کو مل رہا ہے، آپ کو تسبیح کی کیا تکلیف ہے کہ آپ پڑھیں گے تو ملے گا. جو اللہ کو اقرار ہی نہیں کرتے، ان کو بھی دے رہا، آپ کو نہیں دے گا. تسبیحات پڑھیں ایمان کے تحفظ کے لیے، تسبیحات پڑھیں آخرت کی آسانیوں کے لیے، تسبیحات پڑھیں قبر کی مصائب سے بچنے کے لیے، تسبیحات پڑھی جائیں میدان حشر میں وہ آپ کی معاون و مددگار ہوں، حشر کی گرمی میں وہ سایہ کریں، ٹھنڈی ہوا دیں، ضرور پڑھیں. اب نبی کریم فرما رہے ہیں، یہ وظیفہ کیوں نہیں ہم پڑھتے جو نبی کریم فرما رہے ہیں؟ کوئی پیر، کوئی علامہ، کوئی مولوی اس پائے کا ہے کہ اسے ترجیح دی جائے؟ جب حضور نے فرما دیا تو کسی کی ضرورت ہے؟ میرا خیال ہے مجھے کوئی بندہ نہیں ملے گا جو تحفظ کی تسبیح بھی پڑھتا ہو، کہ ایک تسبیح تو پڑھ لوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان. تو بھائی وسوسے نہ آئے تو بھی پڑھنی چاہیے، معمول بنا لو، ایک تسبیح 24 گھنٹے میں پڑھ لو، کچھ تو حفاظت الہی حاصل رہے، شیطان سے تحفظ رہے. اور جتنے وظائف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں، کوئی بڑے سے بڑا پیر کہتا رہے، ان کا ثانی نہیں ہو سکتا، ان کی برکات اپنی. اور پھر آپ نے یہ آیہ کریمہ تلاوت کی، الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء، یعنی شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، یہ رشوت نہیں لوگے، یہ چوری نہیں کرو گے تو بھوکے مر جاؤ گے، یہاں نیکی پر خرچ کرو گے تو پھر پیسے کہاں سے لوگے، اور برائی کی طرف، بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے. یہ سارے شیطانی مشورے ہیں نا. آج ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، ہماری بیٹیاں ہمارے سامنے ڈانس کر رہی ہیں، یہ کس کا کرشمہ ہے؟ کس نے لگا دیا؟ مسلمان قوم کو اس پر کس نے لگا دیا؟ کون یہ مشورے دیتا ہے؟ یہ شیطانی کام ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے، اور ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے. غریب حدیث کی قسموں میں سے حدیث ہے، صحیح، حسن، غریب، اس طرح ان کی اقسام ہیں. غریب حدیث اسے کہتے ہیں جس کا ثبوت اس پائے کا نہ ہو جو صحیح حدیث کا ہونا چاہیے، کہیں کوئی روایت میں کوئی کمزوری ہو. وعن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزال الناس یتسالون حتی یقال ھذا خلق اللہ ھذا خلق اللہ الخلق ھذا خلق اللہ الخلق من خلق اللہ فإذا قالوا ذلك فقولوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ثم يلتف عن يساره ثلاثا فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا دور بھی آئے گا لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یہ ساری مخلوق ہے، یہ اللہ نے پیدا کی، ساری مخلوق کو اللہ نے، اللہ کو کس نے پیدا کیا. ایسا دور بھی آئے گا کہ لوگ اللہ کو مانتے ہوئے یہ سوال کر بیٹھیں گے کہ آپ کہتے ہو مخلوق ساری اللہ نے پیدا کی، چلو مان لیا، زمین، آسمان، حیوان، سب کچھ، پتھر، سکولہ، بادل، بارش، آسمان، زمین اللہ نے بنائے، تو اللہ کو کس نے بنایا. فرمایا جب لوگ یہ کہیں تو آگے جواب یہ دو کہ اللہ احد، اللہ ایسی اکائی ہے جو غیر منقسم ہے، احد ہے. اللہ الصمد، وہ کسی طرح کسی حال میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے، نہ بننے میں، نہ ہونے میں، نہ طاقت میں، اسے کسی کی کوئی احتیاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، وہ ایسا بے مثل و بے مثال ہے، نہ کوئی اس سے ایسا پہلے ہے نہ بعد میں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کبھی کسی زمانے میں کوئی اس کا ہمسر ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا یہ سورت پڑھ کر سمل یتفل ان یسارے ہی ثلاثا، پھر اپنی بائیں طرف تین دفعہ تھوک دے. کل شریف پڑھ کر اگر ایسا موقع بن جائے تو کل شریف پڑھے اور مکمل کر کے اپنی بائیں طرف تین دفعہ تھوک دے. فل یستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یہ تھوکنے کے بعد تعوذ پڑھے، اللہ سے پناہ چاہے شیطان ملعون سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، ایک دفعہ پڑھے، تین دفعہ پڑھے، گیارہ دفعہ پڑھے، تسبیح پڑھے، دس تسبیحات پڑھے، لیکن فوری طور پر کل شریف پڑھے، اللہ کی تعریف جو اللہ نے کی ہے وہ کرے، پھر بائیں طرف تین دفعہ تھوک دے. تو حضور کے حکم کے مطابق یہ تھوکنا شیطان کو گولے کی طرح لگتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اور پھر اللہ سے پناہ پکڑے کہ دوبارہ پھر یہ وسوسہ لے کر، یہ بات لے کر میرے پاس نہ ہے. تیسری فصل شروع ہوتی ہے یہاں سے، فرماتے ہیں عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن یبرح الناس یتساءلون حتی یقولوا ھذا اللہ خلق کل شیء فمن خلق اللہ عز وجل. رواہ البخاری. ولمسلم قال اللہ عز وجل ان امتک لا یزالون یقولون ما قضا حتی یقولوا ھذا اللہ خلق الخلق ومن خلق اللہ عز وجل. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول نے فرمایا لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ کہیں گے اللہ نے ہر چیز پیدا کی، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا. بخاری اور مسلم نے کہا اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تیری امت کے لوگ ہمیشہ کہتے رہیں گے یہ کیا ہے یہ کیا ہے، یہاں تک کہ کہیں گے یہ اللہ نے مخلوقات پیدا کی، پس اللہ عز و جل کو کس نے پیدا کیا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے بے عملی کے نتائج کی. جب کوئی شخص مسلمان ہونے کے باوجود اسلام پر عمل چھوڑ دیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے لیکن حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، کلمہ پڑھتا ہے لیکن نماز ادا نہیں کرتا، کلمہ پڑھتا ہے لیکن حقوق و فرائض کی پرواہ نہیں کرتا، کلمہ پڑھتا ہے رشوت بھی کھا لیتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے سود بھی کھا لیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دور میں قلوب ایسے مسخ ہو جائیں گے کہ وہ نام کا تو مسلمان ہوگا اور کہہ رہا ہوگا ہر چیز تو اللہ نے پیدا کیا، ذرا یہ بھی بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو یہ جس گمراہی میں ہم آہستہ آہستہ دھنستے چلے جاتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے. خیر ہے جی نماز چھوٹ گئی تو خیر نہیں ہے، اس کا نتیجہ ایمان کا خاتمہ ہوتا ہے. تو جس کے نتیجے میں، جس عمل کے نتیجے میں ایمان ہی سے خارج ہو جائے وہ خیر تو نہیں ہے، وہ معمولی بات تو نہیں. ایک وقت کا کھانا تو ہم نہیں چھوڑ سکتے تو نماز کیوں چھوڑ دیتے؟ جس طرح دن کا پانی پینا ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، جس طرح کھانا ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، بیمار کو جس طرح دوا ضروری ہے صحت کے لیے، روح کو، روح کی غذا ہے اللہ کی پانچ نماز. اللہ کا ذکر کرنا روح کی غذا ہے، تلاوت قرآن روح کی غذا بھی ہے دوا بھی ہے، حدیث شریف کا مطالعہ روح کی غذا بھی ہے دوا بھی ہے. دین پر جو عمل بھی کیا جاتا ہے وہ روح کی غذا بھی ہے دوا بھی ہے. تو اگر انسان بحثیت انسان تو تب ہی ہے کہ اس کا بدن بھی زندہ ہو، اس کی روح بھی سلامت. اگر روح لاغر ہو گئی، کمزور ہو گئی تو بے عمل ہو جائے گا، مر گئی تو کفر میں چلا جائے گا. تو مدار تو اس زندگی پر ہے، نتائج اس پر مرتب ہوں گے جو آخرت میں زندہ اور صحت مند روح لے کر جائے گا. من جاءہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر جائے گا. موٹا جسم، کروڑوں کا بینک بیلنس، وہاں کوئی نہیں پوچھے گا کہ تمہاری صحت بڑی ٹھیک ہے، تمہارے پاس پیسے بہت ہیں، نہیں پوچھا یہ جائے گا کہ کتنا دین تمہارے دامن میں. تو پھر دین کے ہر رکن کو چھوٹا یا معمولی نہ سمجھا جائے، ہر رکن اپنی جگہ اہم ہے. پیاس کے وقت پانی سب سے اہم ہے اور بھوکے کے وقت کھانا سب سے اہم ہے. اسی طرح ہر رکن دین کا اپنی جگہ ضروری اور اہم ہے. نان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ابن العاص قال قلت یا رسول اللہ ان شیطان قد حال بینی و بین صلاتی و بین قراءتی یلبس علیہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک الشیطان یقال له ہنزب فإذا أسسته فتعوذ بالله منه وتفل على يسارك ثلاثا فعلت ذلك فذهبه الله عني. حضرت عثمان ابن بلاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان آ جاتے ہیں، مجھے مزے سے نماز ادا نہیں کرنے دیتا، حائل ہو جاتے ہیں، حائل اس طرح ہوتے ہیں کہ مجھے شبہ ڈالتا رہتا، میں نماز پڑھ رہا تو وہ میرے دل میں مختلف خیالات القا کرنا شروع کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شیطان کا نام خنزب ہے، یعنی جو شیطان نماز میں شبہ ڈالتے ہیں انہیں خنزب کا نام دیا گیا، انہیں خنزب کہتے ہیں. تو جب آپ محسوس کریں کہ شبہ ڈال رہے تو اللہ کے ساتھ پناہ پکڑیں، فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگیں کہ اللہ میں شیطان مردود اور اس کے چیلوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور بائیں طرف تین مرتبہ تھوک دیں. وہ فرماتے ہیں جب مجھے وسوسے آئے تو میں نے اللہ کی پناہ پکڑی, تعوذ پڑھ کر تین دفعہ تھوک دیا, شیطان جاتا, اس کے بعد مجھے وسوسہ نہیں آتا. تو یہ چیزیں صرف بیان کرنے سننے کے لیے نہیں ہیں, اپنانے کے لیے ہیں. تو بہت سے احباب کو شکایت ہوتی ہے وسوسہ وسوسہ, وہ تحفظ کو اپنی تسبیح بنا لیں, جب وسوسہ آئے تو تحفظ پڑھ کے بائیں طرف تین دفعہ تھوک دیں, انشاءاللہ وسوسہ جاتا رہے گا.